آپ کا ذکر ہے دو جہاں میں صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے مرشد شیخ العرب وراج معرف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نعت شریف کے اشعار ہیں. آپ کا ذکر ہے دو جہاں میں. آپ کا ذکر بلند کیا. دونوں جہاں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہے.
ورفعنا
يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ایک تو یہ ذکر ہے آپ کا دونوں جہان میں کہ اللہ تعالیٰ اور ملائکہ, اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ بھی اس میں مشغول ہیں اور فرشتے بھی ہیں کہ یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیج رہے ہیں. تو اے ایمان والو تم بھی بھیجو. ایک تو درود شریف اس کا ذریعہ, دوسرے یہ کہ جہاں ذکر ہے اللہ کا وہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا. لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ کلمہ طیبہ کے اندر ہی موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسرے اذانوں کے اندر, تحیات میں, نماز میں, ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر. اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد الرسول اللہ بھی ہے. جو اللہ پر ایمان لائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے وہ کافر ہے.
ورفعنا
شرط توحید کامل یہی ہے، گنبد دیش کی نرمو، سبز گنبد دیش کی نرمو، وہ بلا جائے کس گلستان میں، وہ بلا جائے کس گلستان میں، نام کیسا ہے پیارا محمد، جن کے صدقے ایمان جانے، جن کے صدقے یہ ہے شریف ہے، مشکا شریف کی عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينجي احد منكم عمله قالوا ولا انت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا انا الا ان يتغمدني الله منه برحمته فسددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجه والقصد القصد تبلغوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کسی کا عمل اسے آگ سے نجات نہیں دے گا, یعنی صرف عمل ہی نافع نہیں ہوگا بلکہ جب حق تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت بھی شامل حال ہوگی تبھی عمل بھی فائدہ دے گا. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی یعنی آپ کا عمل باوجود کامل ہونے کے بھی نجات آپ کو بھی نجات نہیں دلائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت کے سائے میں لے لے. لہذا تم لوگ اپنے اعمال کو تیر کی طرح راست اور درست رکھو, عمل میں میانہ روی اختیار کرو, دن کے ابتدائی حصے میں بھی عبادت کرو, دن کے آخری حصے میں بھی عبادت کرو اور رات میں بھی کچھ حصہ عبادت کرو. اس سے مراد نماز تہجد ہے. اور عبادت میں میانہ روی اختیار کرو, میانہ روی اختیار کرو, اپنی منزل کو پالو گے. یہ بہت ہی اہم حدیث شریف ہے اور اکثر لوگ اس میں دھوکہ کھا جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ اعمال کی زیادتی سے ناز اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے اور اپنے اعمال کو باعث نجات سمجھنے لگتا ہے اور اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگتا ہے اور اپنے اعمال پر بھروسہ کرنے لگتا ہے, جبکہ بھروسہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کی فضل و رحمت کا امیدوار رہنا چاہیے. کچھ خوف بھی ہونا چاہیے کہ معلوم نہیں قبول ہے کہ نہیں. لیکن ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب بڑھاپا طاری ہو جائے تب تو اللہ کی رحمت کی امید زیادہ رکھے, غلبہ رکھے اس کا, ورنہ شیطان عین وقت اللہ تعالیٰ سے مایوس کر دیتا ہے. اور جوانی اور ادھیڑ عمری میں خوف کو غالب رکھے تاکہ عمل میں کوتاہی نہ ہو. تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میری بخشش بھی اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے ہوگی. ایک اور حدیث میں آگے جو آ رہی ہے یہی روایت ہے, اس کو الگ سے بیان کیا گیا ہے. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل احدكم منكم عمله الجنه ولا يجيره من النار ولا انا الا برحمه الله. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کسی کا عمل نہ اسے جنت میں داخل کرے گا اور نہ اسے دوزخ سے بچائے گا, ورنہ مجھے اور نہ مجھے میرا عمل جنت میں داخل کرے گا, ہاں وہ جو اللہ کی رحمت کے ساتھ ہو. تو لہذا عمل بھی کرے, اگر عمل نہ ہوگا تو رحمت کی امید کیسے ہوگی. تو عمل بھی کرے اور ساتھ میں عمل پر بھروسہ نہ کرے, اپنے عمل پر نظر نہ کرے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار رہے کہ اگرچہ میرا عمل اس قابل نہ تھا, اگرچہ میری نماز اس قابل نہ تھی, اگرچہ میرا ذکر و تلاوت صدقہ خیرات اس قابل نہ تھا, لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو قبول فرما لے اور اپنی رحمت سے مجھے جنت میں دخول نصیب فرما دے. تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ اپنے اعمال پر نظر نہ ہو, اللہ کی رحمت کا طالب بھی رہے, محتاج رہے, امیدوار بھی رہے. اور دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ فرمائی ہے کہ اپنے اعمال کو بالکل راست اور سیدھا اور درست کرنا, یعنی جو عمل ہو, عمل کثیر ہو یہ مطلوب نہیں, عمل اچھا ہو. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ دیکھنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے, پیدا کیا ہے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. یعنی ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو ہماری نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ہو, اس کے اندر حسن پیدا ہو, ہر عبادت کے اندر حسن پیدا ہو, تلاوت ہو تو اس میں حسن ہو. جیسا کہ تلاوت کا فائدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین تلاوت کرنے والا وہ ہے کہ جس کو تم دیکھو تو سمجھو کہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے, تلاوت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہے. تو یہ بہترین تلاوت کا طریقہ ہے. بعض لوگ اپنے لہجے کو بنانے میں، غلط کی نقل کرنے میں بہت آگے پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس کے معنی کا ان کو کچھ لحاظ نہیں ہوتا۔ عذاب کی آیتوں میں ایسا لہن ہوتا ہے جو بہت ہی نرمی اور محبت کا ہو، خدا نخواستہ، اور جو جنت کی اور اس کے انعامات اور اللہ کی رحمت کا ذکر ہوتا ہے، اس میں ان کی آیت و آخرت کے اندر تشدد ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کو معنی کا کوئی لحاظ نہیں ہے، معنی کی طرف دھیان نہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت ایسے کرنی چاہیے کہ عذاب کی آیتوں پر ڈرے اور دل میں خوف اور ڈر پیدا ہو، اور جو رحمت کی آیتیں ہیں ان پر خوش ہو، انعامات کی آیتوں پر خوش ہو۔ تو یہ طریقہ قرآن پاک کی تلاوت کا ہے۔ تو ہماری تلاوت میں بھی حسن پیدا ہو، ہمارے فرائض میں بھی حسن پیدا ہو، واجبات میں بھی حسن پیدا ہو، اور ہمارے سنتوں میں بھی حسن پیدا ہو۔ اچھے طریقے سے عبادت کرنا، خیر خیرات ہو تو اس میں ریاکاری سے بچنا، اور میانہ روی اختیار کرنا بھی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا بھی ہے۔ اسی طرح سے ہر عبادت کے اندر ہمارا عمل سنت کے مطابق ہوگا تو وہ راست اور درست ہوگا، اور سنت سے ہٹ کر ہوگا تو اس کا کچھ پتہ نہیں کہ کہاں سے کہاں چلا جائے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اہم بات کی طرف یہاں یاد دہانی فرمائی ہے کہ اپنے عمل کو راست اور درست کرو، بہت ضروری ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال حبس ہو جائیں، خبت ہو جائیں، کہ اللہ کے یہاں قبول ہی نہ ہو۔ تو اس کا بہت دھیان رکھنا چاہیے، اور اس کا طریقہ واحد ہے، اور وہ ہے صحبت اولیاء میں زیادہ رہنا۔ صحبت اولیاء میں رہنے سے یہ سب باتیں پیدا ہوتی ہیں، اعمال میں درستگی ہوتی ہے، عبادت میں حسن پیدا ہوتا ہے، دل میں محبت اور اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے، جس سے اعمال کی درستگی میں مدد ملتی ہے۔ اور پھر ایک بہت زبردست بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اور ارشاد فرمائی، اور وہ یہ ہے کہ میانہ روی اختیار کرو، اعمال کے اندر میانہ روی اختیار کرو، یعنی نفلی اعمال کے اندر۔ فرائض، واجبات اور سنن موکدہ یہ تو ضروری ہیں، شرع کے ایسے احکام ہیں کہ ان میں کوتاہی برداشت نہیں ہے، ان میں سستی برداشت نہیں ہے، اس میں سستی روا نہیں ہے۔ اور اس میں تو ایسا ہے کہ دو کاموں کے اندر، یعنی فرائض واجبات اور سنن موکدہ میں، اور گناہوں سے بچنے میں تو ایڑی چوٹی کا زور لگانا ہے، یا تو یوں کہہ لو کہ جان لڑانا ہے، یا یہ کہہ لو کہ ایڑی چوٹی کا زور لگانا ہے، کہ اس میں کسی طرح کی کوتاہی نہ ہو، ہمارے فرائض میں کوتاہی نہ ہو، واجبات میں کوتاہی نہ ہو، اور سنن میں۔ یہ صرف نمازوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام شرعی احکامات، جیسے اللہ تعالیٰ نے والدین کی خدمت اور ان کی جو ہے وہ دیکھ بھال، اور ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا، اور ان کے ساتھ حسن اخلاق سے رہنا، اس کو فرض فرمایا ہے، تو یہ بھی ایک فرض ہے۔ خالی نماز فرض نہیں، بلکہ اور فرائض بھی ہیں، حج بیت اللہ بھی فرض ہے، اس کو بھی اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ اگر استطاعت ہو تو نہ کرنے والے پر، استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والے پر کیسی سخت وعید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ تو فرائض اور بھی ہیں، ماں کی خدمت کرنا، باپ کی خدمت کرنا، اولاد کی دینی تربیت کرنا، اگر اولاد کی دینی تربیت صحیح نہیں کی، ان کو انگریزوں کا اور کافروں یہودیوں کے طریقے اور ان کے طور طریقے، جیسے میں نے کل یہ بات تفصیل عرض کی تھی ساری، تو اگر اس پر ان کی تربیت کی تو قیامت کے دن گردن پکڑی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں اس وبال سے نجات دیں۔ تو فرائض اور بھی ہیں، اسی طرح حسن اخلاق کے ساتھ رہنا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور زکوٰۃ صحیح وقت پر ادا کرنا، پوری پوری ادا کرنا، یہ سب فرائض ہیں۔ تو فرائض، واجبات اور سنن موکدہ جو بھی اعمال ہیں، اس میں تو کوتاہی شریعت نہیں برداشت کرتی، اور کیونکہ یہ انتہائی آسان ہے۔ دیکھیے، حج فرض اس پر ہے جس کے پاس استطاعت ہو، صحت مند ہو، اور اس کے پاس اتنا مال ہو، اور اس کے پاس سواری وغیرہ کا پیسہ ہو، تو اس پر ہے۔ ہر آدمی پر نہیں ہے کہ اس کو غریب ہے قرض لے کر جائے، یا جو ہے اس کی کوئی عورت ہے اس کا محرم نہیں ہے تو جائے۔ تو یہ آسان ہے، تمام فرائض اللہ نے آسان رکھے، نماز بھی انتہائی آسان ہے، لیکن چونکہ ہم نے، بعض لوگوں نے اپنے آپ کو غفلت میں ڈال رکھا تھا، تو لہٰذا بعض لوگوں کو نماز مشقت کی عبادت لگتی ہے، اس میں مشقت لگتی ہے، حالانکہ بہت آسان ہے۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق میں کتنی آسانیاں فرمائی ہیں کہ اگر تم جماعت سے نہ پڑھ سکو تو گھر میں پڑھ لو، بیماری ہے گھر میں پڑھ لو، اور اگر بیماری ایسی ہے کہ جس سے پانی لگنے سے نقصان ہوتا ہے یا بیماری دیر سے اچھی ہوگی, اتنی رعایت دے دی کہ اگر بیماری میں دو دن دیر تین دن دیر لگ جائے گی اگر وضو کریں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے تیمم جائز کر دیا. اور تیمم کتنا آسان ہے, وضو ذرا مشقت والی عبادت شرط ہے, اور تیمم کتنا آسان ہے کہ دو ہاتھوں کو کسی مٹی کی جنس پر اچھی طرح مل کر اپنے چہرے کو اچھی طرح سے اس سے مل لیں, اور پھر دونوں بازوؤں کو کونی سمیت اس کو مل لیں دوبارہ ہاتھ لگا کر, بس یہ وضو ہو گیا. پیر بھی نہیں دھونا, اس میں مسا بھی نہیں کرنا, ناک میں پانی بھی نہیں ڈالنا, کلی بھی نہیں کرنا. تو کتنا آسان ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کو کتنا آسان رکھا ہے. پھر اگر تم مسجد چلے گئے, کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کے پڑھ لو, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو, لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھ لو, کتنی آسانیاں ہیں. تو نماز مشکل انہیں ہی لگتی ہے جنہیں اللہ اور یوم آخرت پر یقین نہیں ہے یا ان کا یقین کمزور ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں یقین کامل نصیب فرمائے. اور دوسری چیز گناہوں سے بچنا, کہ گناہ سے بچنا بھی انتہائی آسان ہے. میرے مرشد رحمت اللہ علیہ نے اس کو اتنا آسان اور مزیدار فرما دیا, فرماتے تھے کہ بھائی کام کرنا آسان ہے یا نہ کرنا آسان ہے. ظاہر ہے کہ کام نہیں کرنا, آرام سے رہنا, بیٹھے رہنا, تو بھائی گناہ کا کام مت کرو اور اللہ والے بن جاؤ. تو گناہ چھوڑنے میں تو بالکل کوئی رعایت نہیں ہے. فرائض واجبات سنن موقعہ اور گناہ چھوڑنے میں کوئی رعایت نہیں ہے. ہاں وہاں سختی ہے, ہاں تو لیکن عبادات میں نرمی ہے اور شرائط ہیں اس میں اور رعایتیں ہیں اس کے اندر. تو لیکن نفلی اعمال کے اندر میانہ روی اختیار کرنا چاہیے, یہاں تک کہ صدقات و خیرات میں بھی میانہ روی کا حکم ہے, اور ہر گھر کے خرچ کے اندر بھی میانہ روی کا حکم ہے. میانہ روی ایک ایسی چیز ہے کہ جو شخص, اور یہ میانہ روی دین میں بھی ہو اور دنیا میں بھی ہو, تو دین میں ہوگی تو دین درست رہے گا اور دنیا میں ہوگی تو دنیا بھی درست رہے گی. تو خرچ کے اندر بھی اعتدال سکھلایا گیا ہے. الاقتصاد نصف المعیشہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میانہ روی نصف معیشت ہے. معیشت مضبوط رہتی ہے, گھر کی معیشت مضبوط رہتی ہے گھر میں میانہ روی سے خرچ کرنے پر, اور ملک کی معیشت محفوظ اور درست رہتی ہے, مضبوط رہتی ہے ملکی اعتبار سے میانہ روی اختیار کرنے پر. تو اس طرح سے میانہ روی, تو دین میں میانہ روی یہ ہے کہ بھائی ایک حد تلاوت کی ہو, کہ بھائی اتنی تلاوت روزانہ کریں گے. پابندی اس میں فائدہ مند ہے, مفید ہے, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اعمال, پسندیدہ اعمال وہ ہیں جن میں پابندی کی جائے. ادومھا, جو مداومت کے ساتھ ہو, دائم ہو, ہمیشگی ہو اس کے اندر. وان قل, دیکھیے کتنی تسلی کی بات ہے کہ اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. تو یہاں یہی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ سددو وقاربو وغدو وروحو وشیئ من الدلجا. تو صبح بھی ہم الحمدللہ جو دیندار گھرانے ہیں ان کی صبح نماز فجر سے منور ہوتی ہیں, پھر کچھ ذکر اللہ کرتے ہیں, تلاوت وغیرہ کرتے ہیں, پھر ناشتہ کرتے ہیں. تو دن میں بھی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ پانچ نمازیں ہم پر فرض کر دی, کہ صبح بھی اپنے نام پر اٹھایا اور ذکر کی توفیق دی, نماز کی توفیق, پھر ظہر کی نماز کو بھی بھاگے بھاگے جا رہے ہیں, پھر عصر کی نماز کو بھی جا رہے ہیں. تو یہ سب کیا ہے, یہ سب یہی ہے کہ وغدو وروحو وشیئ من الدلجا, کہ رات میں بھی ہمیں عشاء کی نماز اللہ تعالیٰ نے پڑھا تھی, کہ سونے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھ لی. اب بھائی تہجد کا معاملہ یہ ہے کہ کمزوری کا زمانہ ہے, تو دو طرح کی تہجد ہیں. ایک تو افضل ترین یہ ہے کہ رات کے تہائی حصے میں اٹھ کر عبادت کی جائے. آج کل قوا بہت کمزور ہو گئے ہیں اور اس کے لیے جو ہے تحمل نہیں رہا, تو قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک پر ہم قربان جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں کیسی کیسی نعمتیں, تھوڑی تھوڑے عمل پر کس قدر زبردست اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعامات کا وعدہ فرما دیا. کہ سنت سے ثابت ہے, حدیث سے ثابت ہے کہ جو نماز عشاء کے فرض کے بعد اور وتر سے پہلے پڑھی جائے گی فہو قیام اللیل, تو قیام اللیل میں شمار ہوگی. سنتیں بھی جو ہم پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم دو یا چار رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیں, تو انشاءاللہ تعالی اس شخص کا شمار قیامت کے دن تہجد گزاروں میں ہی ہوگا, تہجد گزاروں میں اٹھایا جائے گا. لیکن جس سے ہو سکے وہ رات کے تہائی حصے میں ضرور اٹھ کر اللہ کو یاد کریں. اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کی بڑی تعریف قرآن پاک میں فرمائی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں راتوں کو لیٹے پہلوؤں کے بل بھی اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. تو اس کا بھی فکر اور کوشش کرنی چاہیے. لیکن جو بیمار ہو یا کمزور ہو یا ایسا کمزور ہو کہ بھائی تہجد تو پڑھ لی لیکن اس کے بعد نیند نے ایسا حملہ کیا کہ فجر کی نماز جماعت بھی نکل گئی یا قضائی ہو گئی, تو ایسی تہجد سے بہتر ہے کہ انسان اپنے فرائض کی پہلے حفاظت کرے. فرائض کی حفاظت ضروری ہے. اس لیے ہمارے حضرت کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے جزیل عطا فرمائے کہ کیسی آسان تہجد ہمیں فرمائے بتا دی, کہ بالکل حدیث سے ثابت بھی ہے اور انسان کا شمار تہجد گزاروں میں اتنی آسانی سے ہو جائے اس سے بڑی کیا نعمت ہے. جہاں بھی الحمدللہ حضرت والا کا یہ مضمون بیان کیا علماء بھی بہت خوش ہوتے ہیں اور وہ پابندی سے آج تک یہ تہجد پڑھ رہے ہیں. پھر وہ صبح کو اگر آنکھ کھل جاتی ہے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. تو یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھلا رہے ہیں کہ دیکھو یہ تو الحمدللہ یہ ہو گیا نمازوں کی شکل میں کہ ہم نے فجر پڑھ لی, ظہر پڑھ لی, عصر پڑھ لی, مغرب پڑھ لی, عشاء پڑھ لی, تو یہ اس میں آ گیا کہ وغدو و روحو و شیء من الدنیا, صبح شام ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں. اور پھر آخر میں فرمایا والقصد تبلغو, کہ میانہ روی اختیار کرو, میانہ روی اختیار کرو, پہنچ جاؤ گے. بچپن میں ہم نے کچھوے اور خرگوش کی کہانی سنی تھی, سبھی نے سنی ہوگی کہ کچھوے اور خرگوش میں جو ہے وہ ریس لگ گئی اور دونوں نے جو ہے اپنا سفر شروع کیا اور خرگوش کو یہ دیکھیے کہ اپنی تیز رفتاری پہ ناز تھا. کہ اس میں یہ مضمون بھی آ گیا کہ اپنی عبادتوں پہ ناز نہیں کرنا چاہیے ورنہ آدمی پھسل کے گر جائے کچھ پتہ نہیں. اس کو ناز تھا کہ میں تو سیکنڈوں کے اندر منٹوں میں اپنی یہ منزل پہ پہنچ جاؤں گا, لہذا اس نے درمیان میں سستی کی کیونکہ وہ مشقت کا اٹھائی اس نے تو تھک گیا اور تھک کر جو ہے وہ چور ہو کے لیٹ گیا. اور پھر یہ کچھوا جو ہے وہ میانہ روی سے چلتا رہا اپنی چال سے اور اس کے اندر مستقل مزاجی سے وہ چلتا رہا تو وہ منزل پہ پہنچ گیا اور تیز رفتار جانور کو اس نے ہرا دیا. تو یہی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھلا رہے ہیں کہ جو آدمی شروع میں بہت زیادہ نفلی اعمال اپنے اوپر لے لیتا ہے, بہت زیادہ ذکر و اذکار اپنے اوپر مقرر کر لیتا ہے, وہ درمیان میں تھک جاتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر کبھی نوازنے میں تنگی نہیں فرماتے, تم لوگ خود ہی اپنے اوپر تنگی لے لیتے ہو. وہ کس طرح کہ اپنے اوپر ضرورت سے زائد اعمال نافلہ کو مقرر کر لیتے ہیں, اپنی مرضی سے مقرر کر لیتے ہیں, کسی سے مشورہ نہیں لیتے, تو اپنے آپ ہی ذکر کرتے رہتے ہیں. کتابیں پڑھی کہ فلاں ذکر میں یہ نفع, فلاں ذکر میں یہ نفع. بھائی ذکر تو نافع ہے ہی ہے اور اس کے کثرت سے اس میں احادیث آئی ہیں کہ مختلف حالات میں مختلف مواقع پر مختلف صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی زیادہ مختلف اقسام کے ذکر بتلائے ہیں, کسی کو مختصر, کسی کو طویل, کسی کو درمیانے, اور کسی کو کچھ اور کسی کو کچھ. تو یہ تو نہیں ہے فرمایا کہ سارے اذکار جو ہم نے بتائے ہیں وہ ہر آدمی کرے, ایسا تو نہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بلکہ کسی کو کچھ ذکر بتلایا, کسی کو کچھ ذکر بتلایا. تو اس طرح سے اپنا کوئی مشیر ہونا چاہیے جس کے مشورے سے ذکر کرے. جیسے کہ آپ لوگوں نے سنا ہے کہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت جب کام ذکر سے بنے گا تو پھر پیر کی کیا ضرورت ہے, مشورے کی کیا ضرورت ہے. تو حکیم الامت نے بڑا حکیمانہ جواب فرمایا کہ بھائی کاٹتی تو تلوار ہی ہے لیکن جب کسی سپاہی کے ہاتھ میں ہو. تو ذکر کرے تو مشورے سے کرے اور اعتدال کے ساتھ کرے اور اس کا مشورہ کر لے کہ ہمارے لیے اعتدال کا معیار کیا ہے, ہمیں کیا کتنا ذکر کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے دوسرے جو عبادات ہیں اس میں میانہ روی اختیار کرے تاکہ انشاءاللہ تعالی اگر میانہ روی سے چلتا رہے گا تو تھکے گا نہیں, تھک کر بیٹھ نہیں جائے گا. جیسا کہ جو لوگ زیادہ مشقت لے لیتے ہیں تھک کر بیٹھ جاتے ہیں اور بالکل ہی چھوڑ بیٹھتے ہیں اور پھر اس طرح مایوس ہو جاتے ہیں. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی ہے کہ اگر تم میانہ روی سے چلتے رہو گے دین میں تو تم انشاءاللہ منزل کو پالو گے. خطا ہو جائے معافی مانگو, کیا گھبرانے کی بات ہے. سینکڑوں خطائیں ہو جائیں, سو دفعہ توبہ ٹوٹ جائے, پھر فکر کی بات نہیں. جب اللہ تعالیٰ کے دروازے توبہ کے کھلے ہوئے ہیں تو ہم آج خود کیوں بند کر رہے ہیں توبہ کے دروازے, ہم کیوں بند کریں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے دروازے کھول رکھے ہیں. جب تک کہ یہ سورج جو ہے مغرب سے طلوع نہ ہوگا اور جب تک کہ موت کا غرغرہ نہ آ جائے گا, توبہ کے دروازے اللہ تعالیٰ کے کھلے ہوئے ہیں. خطا ہو جائے معافی مانگو. اب پھر گناہوں کو یاد مت کرو زیادہ, اپنے کو گناہگار تو سمجھو لیکن زیادہ گناہوں کو یاد مت کرو ورنہ شیطان مایوس کر دے گا. آگے چلو آگے. ماضی میں مت جاؤ، آگے چلو اور آگے چلتے رہو اور خدا تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتے رہو اور اعمال صالحہ کو چھوڑو نہیں اور اس میں میانہ روی اختیار کرو، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ جو آدمی چلتا رہتا ہے کسی اللہ والے کے مشورے سے اور کسی اللہ والے سے اس کا تعلق ہوتا ہے تو خدا تعالیٰ کی یہ خاص جو ہے اس کے ساتھ کرم نوازی ہوتی ہے۔ حکیم الامت نے فرمایا کہ اگرچہ ساری عمر بھی اس سے غفلت ہوتی رہے لیکن تعلق اولیاء اللہ سے خاص رکھا ہوا ہے، مضبوط تعلق رکھا ہوا ہے، اتباع و اصلاح کا رکھا ہوا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے پہلے اس کو اپنی محبت کو غالب کر کے دنیا سے اٹھائیں گے۔ دنیا کی محبت بھی اگر اس میں ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی مرتے وقت اپنی محبت کو غالب کر کے کامل کر کے دنیا سے اٹھائیں گے، کامل نہ صحیح تو تائبین میں ضرور اٹھائیں گے۔ التائب حبیب اللہ، جب تائب بھی حبیب اللہ ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ کیا فکر کی بات ہے، توبہ کرتے رہو استغفار کرتے رہو تو انشاء اللہ تعالیٰ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان اخوان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکان احدہما یأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والآخر یحترف فشکا المحترف اخاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لعلک ترزق به رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث صحیح غریب۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے، ایک ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا اور دوسرا کچھ پیشہ کرتا تھا۔ پیشہ ور بھائی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بھائی کی شکایت کی کہ یہ کچھ کام کاج نہیں کرتا، بس اس کے خرچ کا بوجھ بھی مجھ پر ہی پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید تجھ کو اسی کی برکت سے رزق دیا جاتا ہے۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دین سیکھنے کے لیے دنیا کا شغل اور تدبیر قصد معاش کا ترک جائز ہے، بشرطے کہ اہل و عیال نہ رکھتا ہو، یعنی حقوق واجبہ اگر نہیں ہے تو تدبیر قصد معاش کا ترک کرنا جائز ہے، اور کسی کے سامنے دست سوال دراز کر کے اپنے آپ کو ذلیل نہ کرتا ہو، یعنی متوکل ہو اور کسی کا حق واجب ضائع نہ کرتا ہو۔ اور یہ بات بھی اس حدیث سے ثابت ہوئی کہ اپنے رشتہ داروں اور بے کسوں کی خبر گیری اور ان پر خرچ کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں فرائض نماز، تکبیر تحریمہ، نمبر دو قیام یعنی کھڑا ہونا، نمبر تین قرات، قرآن شریف میں سے کوئی سورت یا طویل آیت پڑھنا، نمبر چار رکوع کرنا، نمبر پانچ دونوں سجدے کرنا، نمبر چھ قعدہ اخیرہ میں التحیات کی مقدار بیٹھنا، اگر مندرجے بالا چیزوں میں سے کوئی بھی چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ نوٹ: واجبات نماز، مفسدات نماز وغیرہ کے مسائل بہشتی زیور یا آئینہ نماز، مؤلفہ مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم مظاہر العلوم میں دیکھ کر عمل کریں۔ کل جمعہ ہے، جمعے کے اعمال تو جمعرات کے غروب سے ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ جمعے کی سنتوں میں ہے غسل کرنا، اچھے اور صاف کپڑے پہننا، مسجد میں جلد جانے کی فکر کرنا، مسجد پیدل جانا، امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، اگر صفیں پر ہیں تو لوگوں کی گردنیں پھان کر آگے نہ بڑھنا، کوئی فضول کام نہ کرنا، یعنی مثلا اپنے کپڑوں سے یا بالوں سے لہو لعب نہ کرنا، اور خطبے کو غور سے سننا، اور خطبے کے درمیان سلام و کلام بھی نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے منع کرنے والا تو اس کو منع کرنا بھی جائز نہیں، خاموش ہو کر خطبے کو غور سے سنیں. علاوہ ازیں جمعے کے دن جو سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے عرش کے نیچے سے آسمان کے برابر بلند ایک نور ظاہر ہوگا جو قیامت کے اندھیرے میں اس وقت کے کام آوے گا، اور اس جمعے سے پہلے جمعے کے تمام خطایا صغیرہ اس کے معاف ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کہ درود میرے حضور پیش کیا جاتا ہے. جمعے کے دن بالوں میں تیل لگانا اور خوشبو یا عطر کا استعمال کرنا مسنون ہے. نشتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کسی نے اس کی نشانی ہٹا دی کیا؟ بحقین سفینہ رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، روایت کی ہے کہ میں دریائے شور میں تھا، جہاز ٹوٹ گیا، میں ایک تختے پر بیٹھ لیا، بہتے بہتے ایک نیستان میں پہنچا، وہاں مجھ سے ایک شیر ملا اور میری طرف آیا. میں نے کہا کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام آزاد ہوں. وہ شیر میری طرف بڑھ آیا اور اپنا کندھا میرے بدن پر مارا، پھر میرے ساتھ چلا یہاں تک کہ مجھے راہ پر کھڑا کر دیا اور تھوڑی تھوڑی دیر ٹھہر کر باریک باریک آواز کچھ آواز کرتا رہا اور میرے ہاتھ سے اپنی دم چھوا دی. میں سمجھا کہ مجھے رخصت کرتا ہے. سبحان اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، انك على كل شيء قدير. الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ بلوغ سے لے کر آج تک کے تمام گناہوں کو، گستاخیوں کو، نالائقیوں کو، غفلتوں کو معاف فرما دے. جان کر کیے ہوں، انجانے کیے ہوں، چھپ کر کیے ہوں، علانیہ کیے ہوں، چھوٹے گناہ ہوں، بڑے گناہ ہوں، اے اللہ آپ ہم سے زیادہ ہمارے گناہ جانتے ہیں، ہم سے زیادہ ہماری حقیقت آپ جانتے ہیں. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری ستاری فرما دے. یا اللہ ستاری فرما دے. اللہ ہم عیوب سے بھرے ہوئے ہیں، ستاری فرما دے. اللہ ہم کو اپنی نظروں میں حقیر و ذلیل کر دے، اور اللہ لوگوں کی نظروں میں اللہ ہماری ستاری فرما، ہمیں عزت و شرف سے نواز دے. اللہ اپنے دربار میں عزت و شرف سے نواز دے. اے اللہ ہم سب کو، اے اللہ اپنے کو سب سے کم تر سمجھنے کی توفیق دے، اور سب کو خود سے بہتر سمجھنے کی توفیق دے. اور اے اللہ اپنی رحمت کا امیدوار بنا دے. یا اللہ اپنی رحمت کا امیدوار بنا دے. اے اللہ اپنی رحمت کا امیدوار بنا دے. اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اور گناہوں سے اور غیروں کے طریقوں سے اور رسومات سے اللہ ہم سب کی، ہر مسلمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ان سے نفرت بھی عطا فرما. اے اللہ غیروں کے طریقوں سے نفرت عطا فرما. سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق اور ذوق نصیب فرما. اے اللہ سنتوں پر جان دینے والا بنا. اے اللہ ہر ہر عمل میں سنت کا طریقہ دیکھنا اور سنت کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین ہمارے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما، ان کے درجات بہت بہت بلند فرما. الہ العالمین ہمیں معاف فرما، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. اور اے اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرما. اے اللہ جس کو، بھائی کو جو بھی تنگی پریشانی ہے، اے اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما، تنگی کو دور فرما. اور جو بھائی بہنوں میں جو بھی جائز حاجات ہوں دلوں میں، اے اللہ ان کی جائز حاجات کو خزانہ غیب سے پورا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. کل انشاء اللہ تعالی لانڈی میں بیان ہوتا ہے معمول کا مسجد میں, تو ایک تو بات یہ ہے کہ وہاں پر انصاریہ مسجد کے اوپر مدرسہ بنات ہے جس کا راستہ الحمدللہ بالکل الگ ہو گیا ہے, بنات کا راستہ بالکل الگ ہو گیا ہے, اور اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے اس میں خرچ کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کا خرچ قبول فرمائے اور اس کو جو ہے اپنی رحمت سے ہمیشہ قائم رکھے. یہ یہاں پر پہلے اختلاط تھا, ایک ہی دروازہ تھا کسی مجبوری کی وجہ سے, الحمدللہ ہمارے حضرت کی تعلیمات کی برکت ہے کہ انہوں نے دروازہ الگ کر لیا. تو انشاءاللہ تعالی اب جو خواتین کے لیے, وہ آج میری بات ہوئی ہے وہاں کے کمیٹی کے صدر سے, تو انہوں نے فرمایا کہ وہ راستہ خواتین کے لیے کھول دیا گیا ہے, جمعے کو کھول دیا جائے گا انشاءاللہ, اور وہاں ہمارے کوئی نہ کوئی پہلے سے موجود ہوں گے خواتین کے لیے, خواتین موجود ہوں گے انشاءاللہ تعالی, بھی انتظام کریں گے. تو وہاں مسجد کے جو گلی ہے اس میں صدر دروازے سے پہلے ہی تو وہ بائیں ہاتھ پر ایک دروازہ ہے جو بنات کے لیے بنایا گیا ہے, تو وہاں پر جو ہے خواتین کا بیان ہوگا انشاءاللہ تعالی. تمام خواتین لانڈھی میں جو بیان سننے آنا چاہیں وہ مسجد کے اوپر پہلی منزل پہ بائیں طرف جو دروازہ ہے الگ سے بنات کے لیے بنایا گیا ہے وہاں سے آ سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جماعت کا وقت وہاں 8:30 ہو گیا ہے مسجد انصاریہ میں, لہذا 8:55 پر کانفرنس والے فون کال کر لیں کل. یہ صرف کل کے لیے ہے کیونکہ وہاں جماعت 8:30 ہو چکی ہے, یہاں پر تو ابھی وہی ٹائم ہے آج کل جو تبدیل کیا تھا, تو وہاں پر جو ہے یہ صورتحال ہے 8:55 پر فون کال کر لیں اور انشاءاللہ 9:00 بیان شروع کرنے کا ارادہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.